قال إن استقلت عليكم فعسر منكم عليكم ولكن حدثكم حذيفة وما أقرأكم وما أقرأكم عبد الله فقر صدر وقلت رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال
بسم الله الرحمن الرحيم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لو استخلفت تمنا کے لیے بھی ہو سکتا ہے شرط کے لیے بھی ہو سکتا ہے لفظ لو کہ آپ اپنے سامنے صحابہ میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیوے تو گویا کہ آپ اپنے سامنے کسی کو خلافت کے لیے طے فرما دیوے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جواب دیا, ارشاد فرمایا اگر میں تمہارے اوپر کسی کو خلیفہ مقرر کروں تو اطاعت کرنا لازم ہو جائے, جواب مقدر ہے. اگر نبی خود کسی کو خلیفہ مقرر کر دے تو اطاعت کرنا تمہارے لیے لازم ہو جائے. پھر اگر تم اس خلیفہ کی نافرمانی کرو, اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو تو تم کو عذاب دیا جائے. ظاہر ہے کہ ایسے بھی امیر کی اطاعت ضروری, اور اوپر سے اگر نبی کسی کو امیر مقرر کر دے تو اطاعت کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. پھر اگر تم ان کے حکم کی خلاف ورزی کرو تو تم کو عذاب دیا جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے میرے پیارے صحابہ, میرے بعد خلافت کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے, تم اس کو زیادہ اہمیت مت دو کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے, میں کسی کو طے کر دوں, میری زندگی میں کسی کو طے کر دوں. وہ تو تم آپس کے اتفاق سے طے کر ہی لوگے. اللہ تعالیٰ نے تم کو جو اجتہاد کی صلاحیت دی ہے, کتاب اور سنت کے نصوص تمہارے سامنے ہیں, اس کی روشنی میں تم خلیفہ طے کر ہی ڈالو گے. اس کو زیادہ اہم مسئلہ مت بنا. اہم مسئلہ کیا ہے؟ ولیکن ما حدثکم حذیفۃ فصدقوہ. اہم مسئلہ حضور نے یہ بتلایا, قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا, کہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے آیا ہوا قرآن اور میری وحی, میری سنت, میری حدیث, میرے اوپر آئی ہوئی وحی, اس پر مضبوطی سے عمل کرو. یہ تمہارے لیے سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. پھر فرمایا کہ حذیفہ تم سے جو حدیث بیان کرے اس کو تم سچا مان لینا. اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, منافقین کی لسٹ حضور نے ان کو بتلائی تھی, فتنے کے متعلق بہت سی باتیں حضور نے ان کو بتلائی تھی. تو گویا کہ فتنوں کے متعلق اور منافقین کے متعلق جو باتیں حذیفہ جانتے ہیں تو ان باتوں کی روشنی کے اندر تم اپنے آپ کو فتنوں سے اور نفاق کے شعبوں سے بچا بچا کر کے رکھنا. اور جو تم کو عبداللہ ابن مسعود پڑھاوے اس کو تم پڑھ لینا. کیا مطلب؟ عبداللہ ابن مسعود جو احکام تم کو سکھلاوے وہ احکام تم لوگ مضبوطی سے پکڑ لینا, چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حلال اور حرام کا علم بڑا اونچے درجے کا تھا، حلال اور حرام کے علم میں بڑے مضبوط تھے، اسی لیے کہا کہ وہ تم کو جو بات بتلاوے وہ تم پڑھ لینا اور اس کے مطابق عمل کر لینا۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو تخصیص ہوئی یہ ان دونوں کی فضیلت کو بتلاتی ہے، اور ان دونوں کے متعلق مزید علم کی شہادت دیتی ہے کہ دیگر صحابہ کرام کی جماعت میں ان دو حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مزید خصوصی علم سے اور کچھ خوبیاں سے نوازا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابو بکر کی خلافت پر بھی استدلال ہو جائے گا، کیسے؟ کہ حضور نے جو فرمایا نا کہ عبداللہ ابن مسعود تم کو جو پڑھاوے وہ تم پڑھ لینا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی نے تو حضور کے وصال کے بعد لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی جس ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آخرت یعنی نماز کی ذمہ داری سونپی تو دنیاوی قیادت تو بدرج اولا انہی کا حق ہوگی، تو گویا کہ عبداللہ ابن مسعود جو بات کہوے اس میں خلافت صدیق کی بات بھی آ گئی۔ جی اور انہی سے روایت ہے کہ تم میں سے کسی کو فتنہ پا لے گئے، تم لوگوں میں سے کسی کو فتنہ آ کر کے پکڑ لے گئے، فتنہ اس کے پاس پہنچ جاوے تو مجھے خوف ہے کہ وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی فتنہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ بد امنی اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو فتنے سے بچا کے رکھے لیکن فتنہ سامنے سے آ جائے تو خود تو بد امنی کا شکار ہو جائے گا، ذہنی انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ لوگوں میں مخلوط رہے تو ہی فتنہ آوے، گوشہ نشینی میں بھی فتنے آتے ہیں۔ تو حضور کے اس فرمان کا حاصل کیا کہ فتنہ کسی کے پاس آئے گا تو اس کو اپنی لپیٹ میں لے کر کے ہی رہے گا، دنیاوی بدامنی انتشار یہ ایسی چیز ہے۔ ہاں مگر محمد ابن مسلمہ ان کا حضور نے استثناء فرمایا ہے، تو ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا تدرک الفتنہ، تو محمد ابن مسلمہ تم کو کبھی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ابتدائی جملہ راوی کا ہے کہ راوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ فتنہ ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس عموم سے محمد ابن مسلمہ مستثنا ہے، اور مستثنا ہونے کی وجہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا تھا کہ محمد بن مسلمہ کو فتنہ نقصان نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ حضرت حذیفہ جیسے آدمی جن کو فتنوں کے متعلق روایات سب سے زیادہ معلوم ہیں، منافقین کی فہرست جن کو معلوم ہے، وہ یوں کہوے کہ فتنہ جس کے پاس بھی پہنچاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچاتا ہے لیکن محمد بن مسلمہ کو نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضور نے ان کے متعلق فرمایا تھا، حضرت محمد ابن مسلمہ قبیلے اوس سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلے بنو الاشہل جو اوس کی شاخ ہے اس سے ان کا تعلق ہے، صحابہ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، حضور نے جب حضرت مصعب کو پہلے بھیج دیا تھا ہجرت سے پہلے، انہوں نے جا کر جو محنت کی ان میں ایمان لانے والوں میں یہ بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سن 43, بعض کہتے ہیں کہ سن 46، بعض کہتے ہیں سن 47 میں آپ کا وصال ہے، ہجری سن. ان کی زندگی ایسی تھی کہ ہر اختلاف کے موقع پر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے، اور اختلاف کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ رائے دینے بھی نہیں جانے گا، اس لیے کہ کھمن کی زینت رائے سے ہے. تو اگر آپ رائے دینے بھی گئے تو فتنے میں پڑو گے ہی پڑے گے. چلو.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير بن رضي الله عنه مصباحا، فقال يا عائشة ما أرى أسماء إلا قدر في سن ولا تسمهم حتى أسميهم، فسماه عبد الله رضي الله عنه وحنث بكفرة بيده رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ ایک دن رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چراغ جلتے ہوئے دیکھا، یعنی خلاف معمول. اب رات کو 2 بجے کوئی آپ کے گھر میں لائٹ جلتی ہوئے دیکھے، خلاف معمول ہی کے باوے، تو آجو باجو والے بھی اگر کوئی اٹھ گیا استنجے کے لیے اور دیکھا آپ کے یہاں لائٹ چل رہی ہے تو تعجب کی چیز ہے کہ بھائی کیا بات تھی کل رات 2 بجے آپ کے گھر میں لائٹ چل رہی تھی. تو ان کے گھر میں بھی خلاف معمول رات میں چراغ جلتا دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور نے حضرت عائشہ کو کیا فرمایا، اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت اسما کو نفاس آ گیا. اسما کا مطلب حضرت عائشہ کی بہن، یہ حضرت زبیر ابن عوام کے نکاح میں تھی. تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ تمہاری بہن کو نفاس آیا، یعنی بچہ ہوا اور نفاس آیا، ایسا لگتا ہے. یعنی حضور کو معلوم تھا کہ حضرت اسما کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور رات میں چراغ جلتے دیکھا تو کہا ان کے یہاں ولادت ہوئی، ایسا مجھے لگتا ہے حضور نے فرمایا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ ہونے والے بچے کا نام تم مت رکھنا، میں ان کا نام رکھوں گا، حضور نے فرمایا. 2 نسبت، ایک تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوفیزاد بھائی ہوتے ہیں، ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ کہ حضرت عائشہ کی بہن کے شوہر ہوتے ہیں، حضور کے گویا کے ساڑھو بھائی ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے. اس نسبت سے حضور نے کیا فرمایا کہ ان کا نام میں رکھوں گا. معلوم ہوا کہ یہ جو ہماری یہاں ایک رواج ہے کہ نام رکھنے کا کانٹراکٹ پھوپھیوں نے لے رکھا ہے، اللہ جانے یہ کانٹراکٹ کہاں سے انہوں نے لے رکھا ہے کہ جب بھی بات آتی تھی کہ پھوئی ماں نام رکھے تھے. اب یہاں تو حضور کہہ رہے کہ میں نام رکھوں گا، اور وہاں قرآن میں کیا ہے، ربی انی سمئی تو ہا مریم، وہاں مریم کی ماں نے مریم نام رکھا. تو نس سے تو ایسا پھوپھیوں کو کوئی کانٹراکٹ ملتا نہیں ہے، یہ پھوپھیوں نے خامو خواہ کا کانٹراکٹ اپنے سر پہ لے رکھا ہے. فسماہ عبد اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا. یہ وہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے جو تفصیلی واقعہ گزرا حجاج نے ظلم ڈھائے تھے ان کے اوپر، وہ سن 1 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے بابرکات سے کھجور کے ذریعے ان کی تحنیک کی. کھجور کو چبا کر کے ٹکڑا تالو پر چپکا دیا جاتا ہے، اور کھجور نہ ملے تو کوئی اور میٹھی چیز، اس کو کہتے ہیں تحنیک کرنا. یعنی بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلی چیز منہ میں یہ تحنیک والا کھجور جانا چاہیے، اس کے بعد دودھ پلایا جاوے. تو حضور نے خود اپنے دستے مبارک سے ان کی تحنیک فرمائی. جی، اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضور کا معمول، دیکھو رات میں تو حضور جاگتے ہی تھے عبادت کے واسطے، لیکن اس درمیان بھی اطراف کے مکانوں پر حضور کی نظر مبارک رہتی تھی کہ کسی کے یہاں کوئی خلاف معمول چیز تو نہیں ہوئی، کوئی ناگوار چیز تو پیش نہیں آ گئی، اس طرح. اب تو لوگ پڑوسی سے بھی غافل ہوتے ہیں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. جی
وعن عبد الرحمن بن ابي عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاويه رضي الله عنه اللهم اجعل هذا المهدي المهدي به رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ معاویہ کو ہادیم مہدیہ بنا دیجئے. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. دیکھو جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راہ کی رہنمائی کرنے والے ہوئے, یہ ہدایت کا معنی ہوگا. جیسے کہتے ہیں اللہ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے, کیا مطلب, میں لوگوں کو صحیح راستہ بتلاؤں. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو کیا معنی, اللہ ان کو ہدایت دے دے. وے دو لفظ ہیں, عیسیٰ للمطلوب اور اراءت طریق. اراءت طریق یعنی راستہ بتلانا, اور عیسیٰ للمطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا. اب ہدایت کا راستہ بتلانا تو اللہ کے انسان کے قبضے قدرت میں ہے, لیکن ہدایت کی منزل پر پہنچانا یہ انسان کے قبضے کی بات نہیں ہے, وہ اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے. اسی لیے وہ مانا لیا جائے گا کہ حضور نے جو ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہادی بنا دے وے, یعنی لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتلانے والے ہو جاوے. مہدی یعنی ہدایت یافتہ, واہدی بھی ہی, اور ان کے ذریعے سے اللہ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرماؤ. ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو یقیناً قبول ہونے ہی والی ہے. اسی لیے کوئی بھی آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شک نہ کرے, برا خیال قائم نہ کرے. ان کی والدہ ہندہ بنت عقبہ ان کی والدہ ہوتی ہے, اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہوا کرتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کاتبین وحی میں شامل ہیں, تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ کاتبین وحی میں نہیں ہیں, حضور کے خطوط کے کاتب تھے. حضور کی دوسری چیزیں جو لکھنے وغیرہ کا کام ہوتا تھا وہ یہ انجام دیا کرتے تھے. 20 سال تک خلافت راشدہ کے دور میں آپ گورنر رہے ملک شام وغیرہ کے علاقے کے اندر, اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 20 سال تک مکمل عالم اسلام کی امارت اور خلافت آپ کے ہاتھ میں رہی. اس لیے مجموعی طور پر 40 سال تک آپ نے جو ہے یہ خلافت کی خدمت انجام دی. ابتدائی 20 سال خلفائے راشدین کی ماتحتی میں, اور بعد کے 20 سال خود امارت مطلقہ خلافت مطلقہ کے ذریعے سے. 60 ہجری میں دمشق میں 78 سال کی عمر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. آپ کی زندگی کے آخری ایام بڑے عجیب و غریب گزرے حضرت معاویہ کے. کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ بڑی زبان درازی سے کام لیتے ہیں, اور ان کے متعلق افواہات بکواس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ہے. آخری عمر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکوا کی بیماری ہو گئی تھی اور آخری دنوں میں بڑی حسرت سے فرماتے تھے، کاش میں قریش کا کوئی معمولی فرد کی طرح ہوتا اور مقام ذی طوا میں پڑا رہتا اور حکومت اور خلافت نام کی کوئی چیز میں نہ دیکھتا. کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، اس میں ایک چادر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک لنگی تھی اور ایک کرتا تھا، تین تبرکات تھے. تو اور کچھ حضور کے بال مبارک اور ناخن مبارک بھی تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں مجھے کفن دیا جائے اور آپ کی چادر کے اندر مجھے لپیٹا جائے اور آپ کی ازار میرا ازار بنایا جائے انتقال کے بعد، اور حضور کے بال مبارک اور ناخن مبارک میرے حلق کے گھڑے میں، یہ حلق کا گھڑا جہاں گردن پوری ہوتی ہے سینہ شروع ہوتا ہے، یہاں جو کھڈا جیسا ہوتا ہے نا، میرے حلق کے گھڑے کے اندر بھر دیے جائے اور کچھ ناخن اور بال میری سجدوں کی جگہ پر باندھ دیے جائے، یہ سجدے کے اعضا، گھٹنے قدم اس کے اوپر، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دیے جائیں. کتنی جامع وصیت کی اپنے انتقال کے وقت کے اوپر. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام تھا، اور دیکھو یہ حکومت اور خلافت تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے معاملے میں کچھ نہ کچھ اختلافات تو رہتے ہی ہے، کوئی بھی اس معاملے میں آوے. جی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تو مسلمان ہوئے اور عمر ابن عاص ایمان لائے، لوگ مسلمان ہوئے اور عمر ابن عاص ایمان لائے. کیا مطلب؟ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رغبت اور اپنی خوشی سے ایمان لائے ہیں، کسی نے ان کے اوپر زبردستی نہیں کی، کسی نے ان کو فہمائش اور سمجھائش نہیں کی اور اپنی رضا اور رغبت سے خود ایمان لائے. دراصل یہ گئے ہوئے تھے حبشہ، اور حبشہ کیوں گئے تھے حضرت عمر بن عاص؟ جو مہاجرین مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، تو قریش مکہ نے ایک وفد بھیجا تھا نجاشی کے کان بھرنے کے لیے، اس کو بدگمان کرنے کے لیے کہ یہ مکہ کے آئے ہوئے بھگوڑے لوگوں کو تم نے کہاں پناہ دی ہے. تو یہ جو وفد بھیجا تھا نا قریش نے نجاشی کے پاس، اس میں یہ حضرت عمر بن عاص گئے تھے قریش کی طرف سے مہاجرین کی مخالفت کرنے کے واسطے. لیکن جب وہاں حضرت جعفر کی تقریر سنی نجاشی نے اور نجاشی ایمان لے آئے، تو اس تقریر کا اثر حضرت عمر بن عاص پر بھی ہوا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس تقریر کی وجہ سے اسلام کی محبت بیٹھ گئی تھی. تو دیکھو وہ گئے تھے اس وفد میں, خدا کو ہدایت دینی تھی, تو وہاں جانے کے بعد مخالفت کے بجائے موافق بن کر کے آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینۃ المنورہ اور ایمان لے آئے. کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے حضور کی مخالفت میں بڑے پیش پیش تھے, بڑے کٹر دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور بعد میں عاشق زار بن گئے. اور یہاں جو تقابل حدیث میں اسلم الناس, کیا مطلب؟ فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کا اسلام لانا روایت میں مراد ہے کہ جب سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا تو اس زمانے میں قریش کے بڑے بڑے لوگ جو ایمان لائے, من جملہ ابو سفیان بھی ہے اس میں, یہ ایمان کیسے لائے تھے؟ جبرن. اسی لیے کہ حضور پہنچ گئے 10-14 ہزار صحابہ کے مجمع کو لے کر کے اور مکہ المکرمہ کو فتح کیا, تو اس موقع کے اوپر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا مقہور مغلوب ہو کر کے, تو وہ مراد ہے اسلم الناس سے کہ بہت سارے لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر جبرن اور قہرن اسلام قبول کیا, پھر اسلام کے متعلق وہ خوش و خرم ہوئے. ابتدان تو خواہی نہ خواہی ایمان لائے کہ آج اگر ایمان نہیں لائیں گے تو مارے جائیں گے, کلمہ پڑھ لو نہ چلو اس طریقے سے, اور کچھ لوگ بھاگ گئے تھے وہ الگ مکہ چھوڑ کر کے. تو بہت سارے لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے کیسے؟ قہرن جبرن. بعد میں وہ ایمان کے بارے میں خوش و خرم ہوئے, لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی ایمان لائے اور خوشی خوشی کسی کی زبردستی کے بغیر ایمان کے اندر داخل ہوئے. جی کہتے ہیں کہ مکہ کے قریشیوں کی طرف سے خصوصی نمائندہ بن کر گئے تھے یہ حبشہ, اور جانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ مہاجرین کو دوبارہ لانا تاکہ ان کو سزا دے سکے یہ لوگ. نجاشی نے ان کی بات تو مانی نہیں, نجاشی نے بلکہ ان کو ڈانٹا بھی تھا کہ تم لوگ عجیب لوگ ہیں اور تمہارے درمیان میں اللہ کے آخری نبی آئے ہیں, تو اس کے باوجود جو ہے تم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ہو. پھر یہ حضرت عمر بن عاص, حضرت جعفر کی تقریر اور نجاشی کے اسلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ مدینہ آئے, اور مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو کہا, حضور آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں ایمان لانا چاہتا ہوں. تو حضور نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا پیچھے, پہلے درخواست کی ہاتھ بڑھاؤ, حضور نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. حضور نے پوچھا, ارے ہم یہ کیا تم نے کیا؟ تو کہا, حضور مجھے کچھ شرطیں پہلے طے کرنی ہیں ایمان لانے سے پہلے, اسی لیے میں نے ہاتھ کھینچ لیا. تو حضور نے فرمایا, بولو کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ میری آج تک کے جو گناہ ہے کیا وہ معاف ہو جائیں گے اگر میں ایمان لاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اسلام کی تاثیر ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, ہجرت کی برکت سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور تم جو ہے ہجرت کر کے آئے ہو, لہٰذا اسلام اور ہجرت دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں, تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ان کی اصل میں شرط تھی اور اس موقع پر دونوں کی مغفرت کا اعلان ہوا. اب یہ جو حدیث ہے نا, اس کا پس منظر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مدینہ جب یہ آئے تو سب مسلمانوں کے بیچ میں ہی اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتے تھے. جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ درمیانی سال میں اوپر کے درجے میں کسی باہر سے آئے ہوئے طالب علم کا ایک دم داخلہ ہو جائے کہ پہلے یہ فلاں مدرسے میں پڑھتا تھا, کوئی بات ہوئی اس مدرسے میں آ گیا, تو اب نیا آنے والا طالب علم مدرسے میں کیسے اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتا ہے. یہاں کسی سے جان نہیں, پہچان نہیں, دوستی نہیں, تعلق نہیں, سب نئے نئے چہرے. تو اس طریقے سے یہ بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتے تھے, اعزاء و اقارب سے دور. تو حضور نے ان کے لیے خاص یہ اعزاز استعمال فرمایا تاکہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر بھی آ جاوے اور لوگ ان کے ساتھ خلط ملط بھی ہونا شروع فرما دے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر, مدبرانہ اقدام اس کو کہا جاتا ہے. جی کفاہن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, تو حضور نے میرے چہرے مہرے کو دیکھ کے فرمایا, کیا اے جابیر, میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت ٹینشن میں رہتے ہو, منکسیرن, بہت غمگین رہتے ہو, جابیر بات کیا ہے بولو. تو حضرت جابیر نے صاف صاف کہہ دیا, حضور میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور پیچھے کئی بچے چھوڑ کے گئے ہیں, لمبی چوڑی ان کی ایک فیملی تھی حضرت جابیر کے ابا کی, اور قرض بھی ابا جان کا بہت بڑا, معجزات میں وہ قرض کا واقعہ گزرا تھا نا, اس لیے میں غم زدہ رہتا ہوں. اب حضور نے ان کا غم دور کرنے کی کتنی پیاری تدبیر اپنائی, فرمایا کہ کیا میں تم کو خوشخبری دوں اس بات کی کہ تمہارے ابا کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے تمہارے ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا, یعنی تمہارے ابا کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا کو کیسا اعزاز اکرام کا معاملہ کیا, وہ سناؤ, وہ خوشخبری کی بات بتاؤں تم کو. تو میں نے کہا حضور ضرور سنائیے, میرے ابا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اس سے کیا معلوم ہوا, باپ کو جو خوشی اور سعادت ملے اس پر اولاد بھی خوش ہوئے, کہ میرے ابا کو تو یہ سعادت ملی, میرے اللہ کو تو یہ مقام مرتبہ ملا, اور اولاد نیک راہ پر ہو تو باپ کی فضیلت اس میں سرایت کرتی ہے. باپ کی جو فضیلت اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ اولاد میں سرایت کرتی ہے, کب, جب کہ اولاد پہلے سے نیک راہ پر ہو. تو اب حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کی مگر پردے کے پیچھے سے, یعنی جو بھی انتقال کرتا ہے خدا کے دربار میں حاضری ہوتی ہے تو پس پردہ اللہ تعالیٰ اس سے بات فرماتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے, مگر اللہ نے تمہارے ابا کو زندہ کیا, یعنی موت کے بعد اخروی حیات, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا سے سامنے آمنے بات کی, یہ تمہارے والد کی اتنی بڑی سعادت کہ تمہارے ابا جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے بات چیت کی, آمنے سامنے. کفاہن کے معنی بلا حجاب مواجہتن, گویا کہ تمام شہداء کے درمیان میں تمہارے ابا جان کو اللہ کی طرف سے یہ خصوصی فضیلت ملی, ورنہ ہر شہید کو آخرت میں زندگی ملتی ہے, بل احیاء تو یہ زندگی ہوتی ہے لیکن حیات حیات میں فرق ہوتا ہے. تو کہا تمہارے ابا جان کو شہداء کے درمیان میں اللہ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی, ورنہ جمیع شہداء کرام سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں ان کی ارواح جنت میں ہوتی ہے اور عرش کے نیچے جو قندیل ہے اس میں وہ لوگ رات گزارتے ہیں, اللہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. لیکن تمہارے ابا جان کے ساتھ اس معاملے میں خصوصی اللہ نے اعزاز اور اکرام کا معاملہ فرمایا, گویا کہ تمہارے والد کو اللہ نے ایک روحانی خصوصی قوت آخرت میں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ انہوں نے کلام کیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی حیات جیسی حیات, محسوس حیات اللہ آخرت میں عطا فرماتے ہیں, ایسی محسوس قوی ترین حیات نبیوں جیسی یہ حضرت جابر کے والد کو نصیب ہوئی, نبیوں والی حیات آخرت کے اندر, اور وہ مقام ان کو نصیب ہوا. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا کو کیا فرمایا, یا عبدی تمنا علیہ اوتی کا, اے میرے خاص بندے تو میرے سامنے تمنا کر میں تیری تمنا پوری کروں گا. تو تمہارے ابا نے کیا کہا جواب میں, اے میرے رب تو حینی فاقتل فی کسانیہ, اے اللہ مجھے آپ دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیجئے تاکہ آپ کے راستے میں دوبارہ شہید ہو کر کے آؤں. کیسا جواب دیا ہے کہ اللہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دو تاکہ دوبارہ شہید ہو کے آؤ, کیسی عرض کی. تو اللہ نے کیا جواب دیا, انہ قد سبق منی انہم لا یرجعون, کا میرا یہ فیصلہ ہے, سبق کا معنی میرا حکم نافذ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ لوٹ کر کے دنیا نہیں جائیں گے, کا یہ میرا فیصلہ ہے کہ لوٹ کر کے دنیا میں دوبارہ جائیں گے نہیں, ورنہ میں تمہاری آرزو پوری کر دیتا, چونکہ میرا یہ قانون ہے ما یبدل القول لدیا, اس لیے میں تم کو دنیا میں دوبارہ بھیجوں گا نہیں. اب انہم لا یرجعون کا کیا مطلب لینے کا, نمبر ایک, کسی بھی شہید یا کسی بھی نیک بندے نے اللہ کے دربار میں پہنچ کر آرزو کی, درخواست کی, اور اس کی آرزو اور درخواست کے پیش نظر اللہ اس کو دنیا میں بھیجتے نہیں ہیں. انہم لا یرجعون کا کیا مطلب لینے کا, کوئی شہید کوئی نیک بندہ اللہ کے دربار میں جاوے اور جانے کے بعد اللہ کے سامنے درخواست کرے آرزو کرے اور اس کی درخواست اور آرزو کے پیش نظر اللہ اس کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے, وے ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک مطلب یہ لینے کا, جیسے کوئی کہے نہیں کہ بھائی مجھے چاروم چھوڑ کے پنجم میں بیٹھنے کا ہے تو میں درخواست دینے جاؤں, تو کہا موتی صاحب درخواست کسی کی قبول کرتے ورتے نہیں ہے اس معاملے میں, تجھے جانا ہو تو جا, کاغذ قلم بگاڑنا اور وقت بگاڑنا ہو تو. تو اس طریقے سے انہم لا یرجعون کے درخواست کے پیش نظر کسی کو دنیا میں اللہ واپس بھیجتے نہیں ہے, نمبر دو. دوسرا مطلب انہم کا مرجع ہے شہدائے احد, خاص طور پر یا مطلق شہدا, کہ شہدائے کرام کو اللہ تعالی موت کے بعد ان کی درخواست پر دوبارہ دنیا میں بھیجتے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ شہدائے کرام کے علاوہ دوسرے لوگوں کی روح اللہ دنیا میں دوبارہ بھیجتے ہیں. یہ توجہ کیوں کرنی پڑی, تاکہ وہ واقعے پر اشکال پیدا نہ ہو. کون سے واقعے کے اوپر, فاماتہ اللہ مئت عام ثم بعثہ, پھر وہ احیل موتا باذن اللہ, اس مسئلے پر اشکال پیدا نہ ہو, اس لیے یہ دو توجہ ذہن کے اندر رکھنے کی. چلو ہاں, کافر کیا ہوا, یہ جب گفتگو ہو گئی تو پھر اللہ کے یہاں سے پیغام آیا, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے اس کو تم عام مردوں کی طرح مت سمجھو. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی حیات برزخیہ عنایت فرمائی ہے. اسی طرح وہ جو بیر معونہ پر صحابہ شہید ہوئے تھے نا, ان کا بھی پیغام آیا تھا حضور کے نام پر, بلغوا عنا بلغوا عنا انا لقینا فرضی انا واردانا بلغوا عنا قومنا, اے اللہ ہمارا یہ پیغام ہماری قوم کو مدینہ پہنچا دیجئے. انا لقینا ربنا, ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی. فرضی انا واردانا, اللہ ہم سے راضی تھے اور ہم کو اللہ نے راضی کر لیا. کہتے ہیں کہ یہ پہلے قرآن کی آیت تھی پھر تلاوت منسوخ ہو گئی. یہ اصحاب بیر معونہ کا پیغام جو 70 حضرات کو انہوں نے غداری کر کے شہید کیا تھا وہ. اور سورہ یاسین میں بھی اس کی مثال موجود ہے, قال یا لیت قومی عالمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہ قوم کا خاص آدمی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص مقام دیا تو کہتا یا لیت قومی عالمون, کاش کے دنیا میں میری قوم جان لے وے, بما غفر علی ربی, میرے اللہ نے میری کیسی مغفرت کی, وجہ عالنی من المکرمین, اللہ نے مجھے کیسا عزت والوں میں بنایا, کاش کے میری قوم کو پیغام پہنچائے. اللہ نے قرآن کے ذریعے پہنچا دیا اس کا پیغام. چلو اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 مرتبہ استغفار فرمایا. حضور کسی کے لیے 25 مرتبہ استغفار کر دے کامت بن جاوے نا اس کا, تو دونوں احتمال ہے اس میں. الگ الگ مجلس میں حضور نے مجموعی 25 مرتبہ, بعض کہتے کہ ایک مجلس کے اندر, اور شراح نے اسی قول کو راجے قرار دیا ہے کہ ایک مجلس میں حضرت جابر کے لیے حضور نے 25 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی. 18 غزوات میں حضرت جابر شہید ہوئے. 74 ہجری میں 94 سال کی عمر میں مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا. کہتے ہیں کہ مدینہ میں انتقال کرنے والے آخری صحابی حضرت جابر ہے. جی 94 میں یعنی تو آخری یہی ہوں گے تقریباً, اس لیے کہ دوسرے حضرات تھے لیکن وہ باہر تھے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ پراگندہ بال والے, یعنی جن کے بال اور چہرے کے ٹھکانے نہ ہوئے, جن کو بال سنوارنے کی فکر نہ ہوئے, ایسے لوگ, اکبر غبار آلود, یعنی جن کو گرد و غبار مٹی کپڑے بدن پر لگی رہے, ایسے لوگ, زی تمرینی, دو پرانے کپڑے والے, دو پرانی چادر اوڑھنے والے, یعنی کہ جو دو کپڑے پہن کے گھومتے رہتے ہو, پراگندہ بال, پراگندہ جسم, ایسے لوگ, اور لوگ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے, ان کی پرواہ نہیں کرتے. لایو بہو کے دو ترجمے, لوگ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, ان کی طرف توجہ نہیں کرتے, ان کو حقیر سمجھ کر کے, کیسا سمجھ کر کے, ان کو حقیر سمجھ کر کے, نہ ان کی طرف توجہ کرتے نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالی کے اوپر کوئی قسم کھا دیوے تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کر کے رہیں گے. اللہ پر قسم کھانے کا کیا مطلب, اللہ یہ کام کر دو, بس کر کے رہیں گے اللہ تعالی ان کا وہ کام. یعنی جس کام کے متعلق انہوں نے نظر مان لی, قسم کھا لی, عزم کر لیا, اللہ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ وہ کام ہو کے رہتا ہے. یعنی ظاہری خستہ حالی, لیکن اللہ کے یہاں مقام ان کا بڑا اونچا. معلوم ہے کہ ظاہری خستہ حال لوگوں کو بہت حقیر نہیں سمجھنے کا, اللہ ان کی منت اور بولے ہوئے الفاظ کے مطابق اسباب بنا دیتے ہیں. وہ جو بولتے ہیں اللہ ایسا کر ڈالتے ہیں. اور ایسے لوگوں میں ایک بڑی شخصیت حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کے مقبول اور چہیتے بندوں میں سے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہے حضرت براء ابن مالک, اور بڑے دلیر تھے, بڑے بہادر. کہتے ہیں کہ 100 دشمنوں کو تنے تنہا انہوں نے قتل کیا ہے, اور دوسروں کے ساتھ مل کر جو قتل کیے وہ الگ, دوسروں کے تعاون سے جو کیے نے وہ الگ. 100 دشمنان دین کو انہوں نے تنو تنہا قتل کیا ہے. 20 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہے. اور وہ واقعہ جو ہے وہ انہی کا تو ہے, جنگ یمامہ کے موقع کے اوپر انہوں نے جو وہ کہا تھا نا, وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو کہا کہ مجھے روئی کی بوری کے اندر لپیٹ دو, مجھے روئی کی بوری میں لپیٹ دو, اور من جنک کے ذریعے سے مجھے اڑا کے دشمن کے قلعے میں پھینک دو. کون ایسی ہمت کرے, چیترے چیترے اور بوٹی کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائے. تو کہا تو مجھے بوری کے روئی کی بوری میں لپیٹو اور مجھے پھینکو من جنک کے ذریعے سے. ان کے کہنے کے مطابق کیا صحابہ نے, اندر وہ پہنچ گئے دشمنوں کے قلعے میں. اصل تو وہ قلعے کا دروازہ کھولنا تھا تاکہ فتح صحابہ کے لیے آسان ہو جائے, تو شہید ہو گئے لیکن دروازہ کھلوا کے گئے. وہ یہ حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. چلو.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عنبت الذي اري اليها اهل بحال نفسي وان فرشي الانصار فاعف عن مسيئهم واقبلوا من المحسنين.
واقبلوا من ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاص لوگ جن کی طرف میں ٹھکانہ لیتا ہوں وہ میرے گھر والے ہیں. عیبتی کا لفظ پیچھے بھی گزر گیا لیکن یہاں اس کا عرفی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ میرے خاص لوگ. وہ کون ہیں؟ میرے اہل بیت ہیں جن کی طرف میں پناہ لیتا ہوں, یعنی اہل بیت کے پاس میرا بکثرت جانا آنا رہتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہے, ان کے خصوصی فضائل ہے, ان کا خصوصی مقام ہے, یہ حضور ان کے پاس جائیں گے بکثرت. وَإِنَّ قَرِشِ الْأَنصَارِ اور میرے دلی دوست انصار ہے, لہذا تم ان میں سے کوئی برے کام کرے تو ان کو معاف کر دینا, اور نیکی کرنے والوں کی نیکی کو قبول کرنا, یعنی ان کے ساتھ نیکی پر تم بھی اس نے سلوک کرنا. جی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ انصار سے کبھی بغض نہیں رکھے گا. کتنی بڑی بات فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار, حضور کے دوست, جنہوں نے حضور اور دین اور اسلام کی تقویت اور تکمیل میں مدد کی, تو کوئی مومن ان سے بغض نہیں رکھ سکتا. معلوم ہوا انصار سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. جی. یہ عفتن کا لفظ ہے نا, یہ عفیف کی جمع ہے عفتن, اور عفیف کہتے ہیں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا, جو شرعن حلال نہ ہو ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے. اور صبر یہ صابر کی جمع ہے. کیا معنی؟ فقر پر صبر کرے, فاقہ پر صبر کرے, جنگ اور قتال میں جم کے رہے, غصے کے وقت پر صبر کرے, اس کو صبر کہتے ہیں. حضرت انس اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کو میرا سلام پہنچاؤ, یعنی انصار کو. اپنی قوم کو سلام پہنچاؤ یعنی کن کو؟ انصار کو سلام پہنچا دینا میرا. اس لیے کہ جہاں تک مجھ کو معلوم ہے انصار بڑے پاک دامن لوگ ہیں اور بڑے صبر کرنے والے لوگ ہیں. جی.
وعن جابر رضی اللہ عنہ ان عبدا لحاطب بن احجار الى النبي صلى الله عليه وسلم اشكى حاطبا اليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن حاطب حاضر النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها
كذبت
لا يدخلها فانه قد شهد مدن الحديبيه رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور غلام نے آ کر کے حضرت حاطب کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ غلام کہنے لگا اے اللہ کے رسول, حاطب تو جہنم میں ضرور داخل ہوں گے. اس کو لام تاکید ثقیلہ کی گردن یاد ہوئی ہوگی, تو اس غلام نے آ کر کے کتنی تاکید سے کہا, دیکھو نہیں, لیدخلن حاطب النار, کہ حاطب جو ہے ضرور جہنم میں جائیں گے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے اتنی تاکید سے غلام صاحب نے کیوں کہا حاطب جہنمی ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں وہی واقعے کی وجہ سے, وہ جو مکہ والوں کو خط لکھا تھا اس بنیاد پر. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آقا اور غلام میں تو کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے, تو کوئی معاملہ ہوا ہوگا جس کی بنیاد پر اس نے جو ہے لام تاکید بانو نے ثقیلہ در فعل مستقبل معروف کی گردان کے ذریعے سے یہ جملہ استعمال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو کیا فرمایا؟ کذب, تو جھوٹ کہتا ہے, اس لیے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہ تو بدر اور حدیبیہ دونوں میں شامل تھے, اور بدری اور حدیبیہ میں شامل ہونے والے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت ہے. وہ جہنم سے اللہ ان کو معاف کر دیں گے, بچا لیں گے, اس لیے تو کیسے کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی. کون سی آیت تلاوت فرمائی؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. قرآن مجید کے اندر جو آیات انسانوں کو بہت زیادہ ڈرانے دھمکانے والی ہے ان میں سے ایک آیت یہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر جو تم نے دین سے رخ پھرایا تو ہم دوسری قوم کو تمہارے بدلے میں لے آئیں گے اور وہ تمہارے جیسے سستڑ اور غافل نہیں ہوں گے. ثم لا یکونوا امثالکم. اس لیے بھائی دین کا کام کیا کرو, یہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون سی دوسری قوم ہوگی, یہ دوسری قوم کون ہوگی جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اگر ہم نے رخ پھرا لیا تو ہمارے بدلے میں اللہ ان کو لے آئیں گے اور وہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ بس وہاں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ران پہ ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا، یہ سلمان اور اس کی قوم، یہ لوگ لائیں گے. دیکھو حضور کے جواب دینے کا انداز، حضرت سلمان کی ران پر ہاتھ مار کے حضور نے ارشاد فرمایا. اس میں دو چیز آ گئی، قول عمل دو، اس سے بات مؤکد ہو جاتی ہے. دو طرح حضور نے تاکید سے فرمایا، سلمان اور ان کی قوم. پھر حضور نے کیا فرمایا، اگر دین سوریا ستارے پر بھی ہوتا تو ایران فارس کے لوگ وہاں سے لے آئیں گے دین کو. بعض حضرات نے اہل عجم مطلقاً قرار دیا ہے کہ فارس بول کر کے مراد ہے تمام عجمی لوگ، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فارس کے رہنے والے. قدیم فارس تو بہت بڑا تھا، ایران جتنا چھوٹا نہیں تھا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ الفرس سے مراد ہے فارسی زبان بولنے والے لوگ، اور عربی کے بعد دین کی سب سے زیادہ خدمت فارسی نے کی ہے، اول عربی نے، بعد میں فارسی زبان نے، اور فارسی زبان جاننے والوں نے. پھر اپنا تو بہت بعد میں نمبر آیا بھائی، اردو کا تو بہت بعد میں ہے. چلو،
وعمر رضی اللہ عنہ قال ذکرت الاعاد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن بهم او ببعضهم او تقل بهم او ببعضهم رواه مسلم رحمه اللہ تعالی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجمیوں کا تذکرہ کیا گیا، عجم کے رہنے والوں کا حضور کے سامنے تذکرہ ہوا. تو حضور نے کیا فرمایا، میں لعنا، میں پوری تاکید کے ساتھ، میں بہم یعنی تمام عجمی لوگ، یا ببعضہم ان میں سے بعض لوگ، زیادہ اعتماد کرتا ہوں، اوسک منی بکم تمہارے مقابلے میں، عجمیوں میں سے تمام پر یا بعض پر میں زیادہ اعتماد کرتا ہوں دین کی حفاظت اور دیانتداری کے معاملے میں. عجم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دین کی حفاظت، دین کی اشاعت اور دین میں اجتہاد کر کے نت نئے مسائل کا حل، اس میں میں تم سے زیادہ عجمیوں پر اعتماد کرتا ہوں. کل عجم پر یا بہت سے عجمیوں کے اوپر، کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. اب بات شرح اس حدیث کا پس منظر یوں بیان کرتے ہیں کہ عرب کے بعض لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کہا ان لوگوں نے خرچ کرنے سے انکار کیا، آمادہ نہیں ہوئے. اس پر حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. اور اگر آپ غور کرو تو بھائی، عرب صحابہ کرام کے ذریعے سے، صحابہ میں بھی بڑی تعداد عجمیوں کی ہے جو عجم سے آ کر کے صحابی بنے، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، سب عجمی صحابہ ہیں. لیکن بعد میں چل کر جو عجمیوں نے خدمت کی، اب آپ دیکھ لو سیاہ ستہ کس نے لکھی، سارے عجمی ہیں، سارے ائمہ حدیث عجمی ہیں، امام بخاری یہاں ازبکستان کے رہنے والے، امام ترمذی ازبکستان کے رہنے والے، امام مسلم نشاپور ایران کے رہنے والے، ابو داؤد سیستان کے رہنے والے، ابن ماجہ، نسائی، سب ائمہ حدیث، امام مالک کو چھوڑ کر سب عجمی ہیں. موتا امام مالک ایک عربی نسل ہے، وہ بھی اصلاً اسپین کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے امام مالک. باقی تمام حدیث کے جو بڑے بڑے ائمہ گزرے سب عجمی ہیں. اتنی خدمت انجام دی عجمیوں نے، ائمہ عربا کو بھی لے لو، سب عجمی ہیں. ایک امام مالک مدنی ہے، لیکن جیسا کہ بتلایا کہ ان کے آبا و اجداد اندلس سے آ کر کے، باہر سے آ کر کے وہاں آباد ہوئے تھے، تو ائمہ عربہ بھی ہیں. تو عجم نے جو دین کی بعد میں خدمت کی, دین کی اشاعت اور دین کے فروعات کو مرتب کرنے کی, وہ بے مثالی حدیث کا مصداق ہے. وہ